رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول بی بی آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے مغفرت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے.
یہ ایئر فریشنر یہ ہے، اس کی بات ہے کہ خطرناک
کیونکہ وہ صرف کیمیائی مادے فضا میں بکھر جاتے ہیں اور سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچ کر نقصان پہنچاتے ہیں. ایک طبی تحقیق کے مطابق ایئر فریشنر کے استعمال سے جلد کا سرطان یعنی اسکن کینسر ہو سکتا ہے. پیچھے پیچھے پیارے پیارے سائے بھائی، کیونکہ ہم مسلمان اور مسجد سے ہمارا واسطہ روزہ نہیں پڑتا، اب مسجد میں جانا بھی ضروری ہے، نماز با جماعت پڑھنا مسجد کے اندر واجب ہے جبکہ کوئی عذر شرعی نہ ہو. اب اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے کپڑے، اپنے بدن، اپنے منہ وغیرہ سے کسی قسم کی بدبو نہ آتی ہو، یہ بھی ایک مطلب خیال میں رکھنے کی بات ہے. لہذا بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیے، یعنی ابھی خواہش باقی ہو کھانے کی کہ ہاتھ روک لیجیے. اگر خوب لٹ کر کھاتے رہے اور وقت بے وقت سیخ کباب، برگر، آلو چھولے، اس سے آئس کریم، ٹھنڈی بوتلیں وغیرہ پیٹ میں پہنچاتے رہے، پیٹ خراب ہوگا تو خدا نہ خاصا گندا دہانی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری لگ گئی تو سب تیار ہو جائے گا. کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہو تو مسجد کا داخلہ حرام حرام. یہاں تک کہ جس وقت منہ سے بدبو آ رہی ہو اس وقت با جماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں آنا گناہ ہے، یعنی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کے لیے اب کوئی یوں کہے کہ صاحب وہ جماعت سے نماز نہ پڑھنی پڑے تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے
اچھی پیاز کھا لے تو منہ میں بدبو جائے، کچا لہسن کھا لے، کچی مولی کھا لے. یہ عام طور پہ ہمارے رائتوں میں کچا لہسن پیس کر ڈالا جاتا ہے تو منہ میں بدبو جائے. اسی طرح کچو مر میں کچی پیاز تو اس کا اہم جز ہے، خاص حصہ ہے. اور جو سلاد پیش کیا جاتا ہے مولی اس کا خاص حصہ ہے، مولی ہے، کچی پیاز ہے. تو یہ چیزیں کھا لے تو منہ میں بدبو ہو جائے گی تو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جانے کی رخصت ہو جائے گی. اگر کوئی یوں سمجھ کر قصدن منہ میں بدبو کی صورت نکالے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ گناہگار ہوگا. تو نماز کے لیے جانے سے پہلے قصدن منہ کو بدبودار نہیں کر سکتے. اگر بالفرض کوئی ایسی چیز کھا لی تھی اور اب منہ میں بدبو ہو گئی اور مسجد میں جانے کا وقت آیا تو یہ ضروری ہے کہ منہ کی بدبو دور کر لے، منہ کو اچھی طرح صاف کر لے. لیکن یہ کچی پیاز اور کچا لہسن کھانے کے بعد منہ کا صاف ہونا فوری طور پر بہت مشکل ہے، نہیں ہوتا، بدبو نہیں جاتی، دیر لگتی ہے. تو اس لیے ایسی چیزیں کھانے ہی کی عادت نکالی جائے. کچی عمر بھی کھانا ہے تو اس میں کچا ٹماٹر ڈالنے میں حرج نہیں، اس میں بدبو نہیں ہوتی. پودینہ ڈال دیا تو خوشبودار ہوتا ہے، دھنیا بھی خوشبودار ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں اس میں ڈالی جائیں، ہری مرچیں ڈال دیں، گھر میں یہ سمجھا دیا جائے کہ کچی پیاز یا کچا لہسن یہ نہ کھائیں. سردیوں میں خود ہماری برادری میں، میمن برادری جو ہے، گجراتی برادری ہے، ان میں باجرے کی روٹی کے ساتھ کچا لہسن مسل کر اس کی ایک غذا بنائی جاتی ہے، گھی وغیرہ ڈال کر. تو یہ سردیوں کی خاص ڈش ہے ہمارے یہاں، مگر لہسن اس میں وہ ہرا لہسن ہوتا ہے، کچا ہی ہونا ضروری ہے، اس میں پکا کر ڈال نہیں سکتے تو وہ غذا نہیں بنے گی، یہ ڈالا جاتا ہے. تو ایسی چیز اگر کھائی تو منہ میں بدبو تو ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی. اسی طرح گاجر کا اچار بناتے ہیں ہمارے یہاں، یہ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں بھی بنائے جاتے ہوں، ہمارے یہاں یہ خاص جو ہماری برادری ہے میمن یا گجرات صوبہ گجرات ہند سے جن کا تعلق ہے، تو ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ گاجر کا اچار بناتے ہیں، اس میں کچا تیل ڈالتے ہیں، کچی لال پسی مرچ ڈالتے ہیں، اس وقت تک تو ٹھیک ہے، نہ گاجر میں بدبو ہے نہ تیل کھانے کی بدبو نہیں آتی، اگر تیل سرسوں کا ہے تو اور بات ہے، سرسوں کے تیل میں کچھ بدبو سی ہوتی ہے، کچی لال مرچ ڈالی اس میں بدبو نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بس آزمائش ہے کہ اس کا جو اہم حصہ ہے کہ کچا لہسن بھی پیس کے ڈالتے اس میں، تو وہ اچار جو ہے یہ بھی بدبودار ہوتا ہے، تو اب نماز سے پہلے کھانا کھایا اور یہ اچار اگر کھایا، گاجر کے موسم میں یہ خاص کر ہم لوگوں کے یہاں بنایا جاتا ہے، تو اس طرح وہ مسجد کا داخلہ جو ہے اگر منہ میں بدبو ہے اس حالت میں مسجد میں گیا تو الٹا گناہگار ہوا، تو اپنے گھروں میں ایسی چیزوں پر پابندی لگائیے، جو مدنی چینل کے ذریعے مجھے سن رہے ہیں یا براہ راست فیضان مدینہ میں بھی ہزاروں عیسائی بھائی سن رہے ہیں، تو جن کی گھر میں چلتی ہو، بچے اگر چھوٹے ہوتے تو وہ بولیں گے تو شاید گھر میں لڑائی ہوگی، تو جو بڑے ہیں جو گھر کے ذمہ دار ہیں وہ مہربانی کر کے میری اس گفتگو کی اہمیت کو سمجھیں کہ اپنے آپ پر مسجد میں داخلے پر پابندی نہ لگائیں، لیکن یہ کہ جن کے منہ میں بدبو آتی ہے وہ باز نہیں رہتے، مسجد میں داخل ہو جاتے، کئی موتقب بیٹھے ہوں گے کہ جن کے منہ میں بدبو ہوگی مسجد میں اعتکاف کر رہے ہوں گے، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، ان کو بھاگنا پڑے گا ان سے، کہ ان کی بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہو رہی ہے، منہ صاف نہیں کر سکتے اعتکاف میں آسانی سے، کرنا پڑے گا، وضو خانے الحمدللہ جیسے فضان مدینہ یہاں تو وافر مقدار میں، تو دیگر مسجدوں میں اتنے موتقف نہیں ہوتے، تھوڑے سے تو موتقف ہوتے ہیں، وہ حسب ضرورت یہاں وضو خانے اپنے آپ بہت وسیع ہیں، بہت کثیر نل ہیں، کثیر استنجا خانے ہیں، تو آپ کو اچھی طرح مسواک کرنی ہوگی، خوب مسواک کریں گے اچھی طرح تو انشاءاللہ بدبو منہ کی دور ہو جائے گی، آپ کریں گے تو ہوگی نا، مگر مشکل یہ ہے کہ آپ زیادہ مسواک کو رگڑیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے جو بولیں گے ہمارے دانتوں میں خون آ جاتا ہے، ایسا بھی ہوگا، یہ دانتوں میں خون کیوں آتا ہے، اس کی میں دو وجوہات سمجھ سکا ہوں اپنے تجربات کی روشنی میں، ایک تو دانتوں میں خون آتا ہے زیادہ کھانے سے اور کم چبا کر نگل جانے سے، اور اسی طرح ثقیل غذائیں وزنی غذائیں، اب آپ وزنی کو سمجھتے ہوں گے وہ ترازو میں جو وزنی ہو، نہ ترازو کی وزنی نہیں، وہ ہاضمے کے لحاظ سے وزنی، جیسے کہ جن چیزوں میں تیل ہوتا ہے گھی ہوتا ہے یہ وزنی چیزیں مانی جاتی ہیں، تو تیل اور گھی یہ وزنی ہے، یعنی ان کو ہضم ہوتے ہوئے دیر لگتی ہے، چربی اس کو ہضم ہوتے ہوئے دیر لگتی ہے، تلی ہوئی چیزیں پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوتی ہیں، دیکھنے میں بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، بڑا جی چاہتا ہے کہ اس کو تو کیا ابھی کھایا چبایا کہ سر مزہ آیا، کیا اس میں کیا خرابی ہے، یہ تو آنتوں سے پوچھو گے کیا خرابی ہے اس میں، اپنے معدے سے پوچھو گے اس میں کیا آفتیں ہیں، منہ کو کیا پتا، منہ کو تو مزہ آ رہا ہے، بڑا ٹیسٹ آ رہا ہے، مگر یہ ٹیسٹ آدھے منٹ کا ہے، باقی جو پیٹ میں جا کر تباہی مچانی ہے وہ مچائے گی، تو اس لیے گھی تیل والی چیزیں میدے والی چیزیں وزنی ہوتی ہیں، جس میں میدا ہو وہ وزنی ہوتی ہیں، مٹھائیوں میں عام طور پہ میدا ہوتا ہے، پراٹھا میدے کا میدا اس میں بکثرت ہوتا ہے، ہوتا آٹے کا ہے لیکن بہرحال آٹے ہی کا ہے ایک اہم جز ہے میدا، اسی طرح یہ جو نمکوں کی آئٹم ہوتی ہیں ان میں بھی اکثر میدا استعمال ہوتا ہے، تو اس طرح میدے کی غذائیں، میٹھی غذائیں، میٹھی ڈش، اور بھر بھر کے چینی ڈالتے ہیں، یہ بھی ہاضمے کو ٹھیک ٹھاک تباہ کرتی ہے، اگر ہر چیز اعتدال سے ہو نا تو سب کی بدن کو ضرورت رہتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اعتدال کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. جو آیا ہپ، جو آیا ہپ، جو ہاتھ میں آیا وہ ہپ. تو اس طرح پیٹ تباہ، ہاضمہ تباہ. تو جس کے دانتوں میں خون آتا ہے نا، وہ اپنے معدے پر غور کر لیں، اس کو قبض ہے، یا تو قبض ہوگا اس کو، یا بار بار اس کو استنجا خانے میں دھکے ہوتے ہوں گے، اور وہ اس کو فراغت، اس کو یعنی کہ فراغت پرسکون طریقے پر نہیں ہوتی ہوگی، پریشانی ہوں گی، گیس ہوگا اس کو. تو پیٹ اس کا، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں پیٹ ڈسٹرب ہے، تو جس کا پیٹ ڈسٹرب ہوگا اس کے دانتوں سے خون بھی غالباً، جس کے دانتوں میں خون آتا ہوگا اس کا پیٹ ڈسٹرب ہوگا. یہ آپ خود اپنا امتحان کر لیجیے. ایک صحت مند آدمی کا جس طرح اجابت ہوتی ہے، اس طرح شاید اس کو نہ ہوتی ہو. دوسرے نمبر پر خون آنے کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دانت برابر صاف نہیں کرتے، تو اس طرح دانتوں میں غذائی اجزاء جو ہیں وہ دانت اور اس کا یہ گوشت جس کو مسوڑا بولتے ہیں، ہم عام طور پہ بولتے ہیں دانتوں سے خون آتا ہے، تو خون دانتوں سے نہیں آتا. دانت تو ایک ایسی ہڈی ہے کہ جس کو اگر توڑا بھی جائے تو تکلیف نہیں ہوگی. آپ بولیں گے نہیں یہ دانت کو ہمارا تکلیف ہوئی، یہ دانت کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ اندر جو گوشت ہے نا مسوڑا اس کو تکلیف ہوتی ہے. دانت اگر جیسے آپ نے نکال دیا، اب اس پر ماریں ہتھوڑا، آپ کو پتہ چل جائے کچھ بھی نہیں ہے تو چورا ہو جائے گا، تکلیف نہیں ہوگی. جیسے بال ہے، بال کو اپنے کاٹیں گے تکلیف نہیں ہوتی. ناخون ہے، ناخون کاٹیں گے ناخون کو تکلیف نہیں ہوتی. زیادہ کٹ گیا تو ناخون کا جو گوشت ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، انگلی کا. تو اسی طرح دانت میں بھی جان نہیں ہے، اس کو خود تکلیف نہیں ہوتی، مگر عرف میں کہتے ہیں کہ دانتوں سے خون آنا. تو دانتوں سے خون آنا یا مسوڑوں سے خون آنا، تو یہ کہ منہ جب صاف نہیں کرتے تو غذائی اجزاء دانتوں اور گوشت کے درمیان جمع ہوتے ہیں، اور اس سے وہ ٹارٹر، ایک کے مطلب یعنی کہ چونا جمتا ہے، چونے کی طرح سخت چیز جمتی ہے جس کو ٹارٹر بولتے ہیں، یہ جمتا ہے. تو جب یہ جمتا ہے نا اندر، تو یہ گوشت کی تہ کچھ ابھر جاتی ہے، اونچی ہو جاتی ہے، اور یہاں تھوڑا سا گیپ ہو جاتا ہے. تو انگلی لگی آیا خون، مسواک لگی نکلا خون، آپ نے سیب کو چک مارا نکلا خون، روٹی کا نوالا چبایا نکلا خون. تو ابھی کیا یہ خون نکلے گا اور یہ جائے گا پیٹ میں. اب اگر اتنا خون نکلتا ہے کہ تھوک سرخ کر دیتا ہے تو یہ آپ کے پیٹ میں گیا، تو اس کو تو کھانا بھی حرام ہے. اس خون کو جان بوجھ کر اگر کھائے گا اس خون کو تو گناہ گار ہوگا. ایسا لال تھوک اگر جان بوجھ کر نکلے گا تو گناہ گار ہوگا. تو ایسا خون کا مریض ٹرائی کر لے کہ اس کو کھانے سے پہلے اگر یہ انگلی لگائے گا نا، دبائے گا تو خون نکلے گا، کھانا کھانے کے بعد دبائے گا تو نہیں نکلے گا، یہ بھی تجربہ کر لے. تو کھانا کھانے سے پہلے نکلا اور کھانا کھانے کے بعد نہیں نکلا، اس میں حکمت کیا؟ کیا کھانے کی طاقت کی وجہ سے خون رک گیا؟ نہ نہ، دراصل آپ نے کھانا چبایا، بوٹی چبائی، تو اس کو کھان غذا ٹکراتی رہی مسوڑوں سے، تو وہ خون رستا رہا اس میں سے، رس 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 کر جو جمع ہوا تھا نا وہ نکل گیا اور آپ کے پیٹ میں تشریف لے گیا، تو اس لیے اب نہیں آئے گا کچھ دیر تک. یہ اس کی بہت بڑی آفت ہے جس کی طرف توجہ عام طور پر لوگوں کو نہیں. ہم اس وقت کیوں نہیں کرتا تو میرے دانتوں میں خون آتا ہے، یہ عام شکایت ہے. وجہ وہی کہ یا تو یہ دانتوں کی صفائی نہیں کرتا، یا دونوں وجہ ہے کہ آنتوں کی بھی صفائی نہیں کرتا اور دانتوں کی بھی صفائی نہیں کرتا، آنتوں کو نہیں بچاتا. تو اس کے لیے آپ کے لیے علاج، آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اسکیلنگ کرے گا، وہ اپنے مڑے ہوئے آلے سے یہ نکالے گا، دو دو دانت، تین تین دانت وہ نکالے گا، اس میں سے وہ ٹارٹر آپ کو دھکے کھلاتا رہے گا، پانچ پانچ سو روپے لیتا رہے گا، آپ خوش ہوتے رہیں گے میرے دانتوں کا علاج ہو رہا ہے. پھر وہ آپ کو مشورہ دے گا کہ چھ چھ مہینے کے بعد آپ اسکیلنگ کروا لیا کریں، آپ دھکے کھاتے رہو، پیسے دیتے رہو، علاج نہیں ہونا، عارضی طور پہ خون بند ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب کیونکہ آپ نے دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرنا نہیں ہے نا، اور آپ کا خون بند نہیں ہونا، مسواک آپ کو کرنی نہیں ہے، مسواک کرنا آتی نہیں ہے، مسواک تو خوب اچھی طرح جب تک نہیں کریں گے دانتوں کی صفائی ہوگی نہیں. نیز جب جب موقع ملے کھانے کے بعد چائے پینے کے بعد، آپ نے شاید مجھے بھی دیکھا ہو کہ میں چائے پینے کے بعد عموماً منہ میں پانی لے کر پھراتا ہوں، اسی طرح جب میں آپ لوگوں کے ساتھ کھاتا ہوں تو شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ منہ میں پانی پھراتا ہوں میں، اور اب منہ میں ہلاتا ہوں پانی کو، جنبشیں دیتا ہوں. خیر یہ اعتکاف میں تو کم موقع ملتا ہے، لیکن عام طور پہ میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ذرہ میرے دانتوں میں باقی نہ رہے. اسی طرح چائے کا اور یہ جو پلاہٹ ہے نا، آپ یہ ہر بار چائے پینے کے بعد اگر منہ میں پانی لے کر جنبشیں دیتے رہیں گے بھلے پھر نکل جائے وہ رجنی ہے، تو اس طرح آپ کے دانتوں کی صفائی رہے گی. اور وہ غذا کے اجزاء، چائے کے بھی تو اجزاء تو ہیں نا، تو وہ بھی جمیں گے نہیں، ٹاٹر نہیں بنے گا پھر انشاءاللہ، تو آپ کے دانتوں میں خون جو ہے نا وہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. تو یہ دونوں صورتیں آپ نے کرنی ہیں. اب پانی کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں جس کے پاس مطلب موقع ہے، جیسے کہ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے مطالعہ فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو اس وقت منہ میں پانی کی کلی بھر لیں، پانی ہلاتے رہیں اور اپنا کام بھی کرتے رہیں، تو یہ منہ کی صفائی بھی ہوتی رہے گی. پھر بھلے پی جائیں، چاہے تو اگل دیں نگل جائیں، جو آپ کی مرضی ہے کریں، منہ کی صفائی ہوتی رہے. اسی طرح آپ چائے پینے کے بعد، کھانے کے بعد یہ کلی جب ڈالیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں بوٹی کے اجزاء، چاول کے اجزاء، بلکہ بہت باریک اجزاء جو ہے نا وہ اس منہ کے پانی کے رنگ کو بدل دیں گے. پانی وہ جیسا آپ نے بالکل یہ صاف ستھرا پانی ہے نا، یہ اس میں کچھ نہ کچھ پیلاہٹ اور سفیدی اور کچھ گاڑھا پن آ جائے گا. تو یہ سارا کچرا جو ہے آپ نے نکالا کلی منہ میں ہلا ہلا کر، ورنہ یہی کچرا آپ کے لیے ٹاٹر بناتا، دانتوں کو میل کی تہ چڑھاتا، کیا کیا آفتیں ڈھاتا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن بہترین طریقہ مسواک. اگر وقتاً ہم مسواک کرتے نہیں، مسواک صرف وضو کے لیے ہی اگر کر لیں تو بڑی بات ہے، مسواک ہمارے پاس ہوتی کب ہے؟ تو مسواک وضو کے ساتھ ساتھ ویسے بھی جیسے اور مواقع بھی ہیں، گھر میں داخل ہوئے تب مسواک کرنا سنت، سو کر اٹھے تب مسواک کرنا سنت. ہاں تو اس طرح وقتاً فوقتاً مسواک. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سرہانے مسواک رکھتے تھے آرام فرماتے وقت، یہاں تک کہ وصال ظاہری کے وقت بھی ہماری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسواک نرم کر کے اپنے مبارک منہ سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کی. اور وصال ظاہری سے پہلے بھی میرے آقا نے مسواک کی، اتنا مسواک کو آپ نے انہیں کہ عزیز رکھا. اسی مسواک کو آج ہم نے طاق نسیان پر رکھ چھوڑا، اس کو بالکل توجہ ہی نہیں دیتے. بہت عمدہ ترین علاج ہے دانتوں کا، منہ کی بدبو کا اور منہ کی صفائی کا. اور اس میں بشارتیں کیسی ہیں کہ انشاءاللہ جو مسواک کا عادی ہوگا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور جو افیون کا عادی ہوگا، جو افیون کا عادی ہوگا اس کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے. یہ ارشاد ہے، قول ہے کسی بزرگ کا غالباً. تو اس لیے وہ مسواک کا اہتمام رکھیے، مسواک ہر وقت اپنے پاس دیکھیے، یہ سینے پر سجا کے رکھیے. میں مسواک الٹی طرف رکھتا ہوں، عادت ہے میری، اس کے لیے خصوصی جیب بنواتا ہوں، تو ادھر الٹی طرف، یعنی کہ تھوڑا سا الٹی طرف. تو یہ آقا کی سنت جو ہے الحمدللہ میرے دل اور سینے سے لگی ہوئی ہے. آپ بھی اس کا اہتمام کیجیے، آقا کی سنت سے محبت کیجیے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا. تو اب یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کھانا بھوک سے یعنی کم کھائیں گے، ضرورت سے کم کھائیں گے. آپ کو ضرورت ہے آپ کم کر دیجیے. آپ کھانا، میں آپ کو حدیث شریف سناؤں، مزے کو مزہ آ جائے گا اور اس پر عمل کرنے میں بڑا سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے. کہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے رضا کے لیے نوالے کم کرتا ہے، کھانے کے، کم کھاتا ہے، ایک بھی نوالا کم کھائے گا، دو نوالے کم کھائے گا، تو اللہ تعالی فرشتوں میں اپنے اس بندے پر مباحات فرماتا ہے، یعنی فخر کرتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے اتنے نوالے کم کھائے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اپنے اس بندے کے ہر نوالے کے بدلے جنت میں ایک ایک درجہ بلند کروں گا۔ مثلاً آپ نے اپنے کھانے میں روزانہ آپ مثال کے طور پر 28 نوالے کھاتے ہیں، تو آپ نے 3 نوالے کم کر دیے، 25 نوالے کھائے، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے جبکہ آپ نے کیا، اب جی نہیں چاہتا اور چھوڑ دیا تو اس کا تو ثواب کیا ملے گا، جی چاہ رہا اور نوالا بھی بہترین ہے، آلو بھی اس میں آپ نے ملا ہوا ہے، بوٹی کا بہترین پیس آپ نے بچا کے رکھا ہے کہ آخر میں کھاؤں گا اس کو، یہ عام طور پر نیچر ہوتی ہے بعضوں کی کہ وہ اچھا نوالا تر نوالا آخر بچا کر رکھتے ہیں، یہ چھوٹے بچوں کو بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح یہ بعض وقت کرتے ہیں۔ اب یہی نوالا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دیا تو اس کا انشاءاللہ آپ کو وہ جو اجر میں نے بتایا نا وہ انشاءاللہ ملے گا، جنت میں درجہ بلند ہوگا، تو جنت میں درجہ بلند اسی کا تو ہوگا کہ جو جنت میں بھی جائے گا، تو اس میں تو جنت کی بشارت بھی تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ انشاءاللہ اس میں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا، اندر سنے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا تو ہی جنت میں جائے گا، اور جنت میں جائے گا تو ہی درجات اس کے بلند کیے جائیں گے الحمدللہ۔ تو اچھا اب نوالا بچائے کون، اس پر ذرا غور کر لیجئے، آپ نوالا بچائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے، گھر والے پھینک دیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کے مثال کے طور پر وہی 28 نوالے کی بھوک تھی، اب اتنا حساب کا ہے اپنا، اپنے تو جو آیا اندر جو آیا اندر، تو نہیں کچھ حساب بھی کیجئے، تھوڑا اندازہ لگائیے۔ تو اب مثلا آپ نے وہ آپ کی مخصوص مٹی کی پلیٹ میں آپ نے کھانا نکالا کہ اتنا کھانا میں کھاؤں گا اب، اور یہ آپ کے لیے یعنی کہ پیٹ بھر دیتا ہے، اب اس میں سے آپ 2-3 نوالے جتنا کھانا نکال کر واپس ڈال لیں بڑی ڈش میں یا پتیلے میں، یا اندازے سے نکالیں ہی اتنا کم، یہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، آپ نکالیں ہی کم، 3 نوالے کا کم نکالیں اپنے ڈش میں، تو وہی آپ نے 3 نوالے کم کر دیے نا، تو وہی ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اچھا اب میرے جیسا آدمی ہے کہ جس سے 2-4 اسلامی بھائی محبت کرتے ہیں، بڑی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور میں بچا کر دوں تو ان کی دل جوئی ہوتی ہے، تو اس میں مجھے ثواب کمانے کا بہت موقع ملتا ہے کہ میں اپنی پلیٹ میں کچھ نوالے، 1 نوالا، 2 نوالے، 5 نوالے موقع کی مناسبت سے چھوڑ دوں، یا کھانے کے دوران بھی کسی کو دے دوں، آپ دیں گے تو شاید وہ کوئی لے گا، کوئی طنز کرے گا، کوئی برا مانے گا، تو میں دوں گا تو خوش ہوں گے، ایسا ایک میں اسے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے میں ہوں، ایسے کوئی آپ میں سے بھی اس طرح کا جس کو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہو تو وہ کر سکتا ہے اس طرح۔ اب یہ کہ میں نے چھوڑ دیا تو مجھے تو زیادہ فائدہ ہوگا، میرے جیسا جو بھی ہو اس منصب پر، کہ ایک تو یہ کہ جس کے جھوٹے کو لوگ تبرک سمجھتے ہو اور وہ اگر اپنے نفس پر قابو کر سکتا ہے، پھول نہیں پڑتا، تو اس کے لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا جھوٹا بچا چھوڑے، کھانا چھوڑ دے کچھ، تو ایک تو اس مستحب پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا نیت یہ کرے کہ میری خواہش، جبکہ خواہش ہو کہ میری خواہش تو ہے کھا ڈالی، اب اس خواہش کے باوجود یہ چھوڑ دے اس کو، تو یہ دوسرا ثواب، وہی نوالے والی جو ابھی میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی، تو وہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی۔ تیسری یہ نیت کر لے کہ چونکہ میرے جھوٹے سے یہ مسلمان جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو میرے قریب ہیں یہ خوش ہوتے ہیں کھا کر، تو مسلمان کی میں دل جوئی کر رہا ہوں، ان کا دل خوش کر رہا ہوں، تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ کہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ فرائض کے بعد فرائض کے بعد، کچھ اسی طرح کا مضمون ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کا دل خوش کرنا ہے فرضوں کے بعد، تو کتنے بڑے ثواب کا کام ہے کہ مسلمان کا دل خوش ہو جائے. اب جیسے جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں اس کے لیے یہ فائدہ ہے، اب جیسے کہ نمایاں جگہ پر بیٹھ گیا اس نیت سے کہ مسلمانوں کا دل خوش ہوگا مجھے دیکھ کر، انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. اچھا، جو جس کے قریب بیٹھنے میں مسلمان خوش ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے اندر قریب آ کر بیٹھ گیا اس نیت سے کہ مسلمانوں کا دل خوش ہوگا تو یہاں بھی اس کو ثواب ملے گا. مسلمان سے مسکرا کر ملیں گے اس نیت سے کہ اس کا دل خوش ہو جائے گا تو یہاں بھی دل خوش کرنے کا ثواب ملے گا. تو ثواب کمانے کے تو الحمدللہ اتنے مواقع ہیں، بس نیتیں ضروری ہیں. ہم نیت نہیں کریں گے پھر ثواب، نیت نہیں ہوگی دل میں تو ثواب نہیں ملے گا. اور معاذ اللہ اگر نیت میں کوئی فساد ہوا، نیت بری ہوئی، تو اس کے حساب سے گناہ بھی مل سکتا ہے. جیسی نیت میں جیسا فساد ویسا گناہ. اب جیسے کہ نیت یہ ہے کہ اس کو مطلب آپ نے ہاتھ رکھا مسکرائے مزاج پرسی کی، اور نیت یہ کہ میں ایک مسلمان کا دل خوش کر رہا ہوں اور کوئی آپ کا ذاتی مفاد نہیں ہے، تو یہ ملا ثواب. اب اس لیے آپ نے اس سے دعا سلام کی، اس لیے اس کو گلے لگایا، اس لیے اس سے اچھی طرح پرتپاک طریقے سے ملے تاکہ اس کو ٹھگ لیں، دھوکہ دیں اس کو. اب ظاہر ہے کہ یہ سارا گناہ کا سلسلہ ہے، تو گناہ کے لوازمات ہیں کہ آپ دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں. یا کوئی ایسا ہے بد نصیب کہ جس کو امرد سے دلچسپی ہے، گناہوں بھری دلچسپی جو ہوتی ہے، اور اب وہ لذت کے ساتھ امرد کے ساتھ مسکراتا ہے کہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر لطف اندوز ہو، تو یہ مسکرائے گا تو وہ مسکرائے گا نا، امرد اس کے سامنے مسکرائے اور اس کی پیٹھ تھپکے اور اس کا دل خوش کرے تاکہ وہ مانوس ہو، تو اب یہ عمل افضل نہیں بلکہ حرام. اور اس کو اگر آپ نے اس لیے تحفہ دیا کہ اس کا دل خوش ہو امرت کا اور میرے قریب آئے اور لذت بھی آ رہی ہے، شہوت بھی آ رہی ہے، تو یہ رشوت کہلائے گا. اور رشوت تو آپ کو پتہ ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے. امرت کا قصور نہیں، اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں، لیکن جو ایسا کر رہا ہے تلذذ کے لیے، حظ نفس کے لیے، تو وہ گناہ گار ہو. تو انما الاعمال بالنیات، ایک ہی عمل ہے اگر نیت وہ ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر نیت وہ ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو گناہ ملے گا. نیت نیت پر، اور کچھ بھی نیت نہیں ہے ویسے ہی مسکرایا تو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ نمایاں جگہ پر بیٹھنے میں اگر یہ نیت ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، تو اب نمایاں جگہ بیٹھنا اس لیے ہو کہ تاکہ لوگ اچھی طرح دیکھیں اور خوش ہوں اور بیان سننے میں ان کو دل جمعی حاصل ہو، تو مجھے ثواب اس نیت کا اب ملنا شروع ہوگا. اب یہ مجبوری ہے کہ اس وقت کچھ اسلامی بھائی تو مجھے دیکھ پا رہے ہیں لیکن ایک تعداد ہے جو دیکھ نہیں پا رہی. اب وہ جن کا جذبہ دیکھنے اور قریب سے سننے تھا وہ اپنی جان لڑا کے آگے پہنچ گئے، اور یہاں موجود ہونے کے باوجود جن میں وہ جذبہ نہیں تھا یا بیچاروں کو کوئی مجبوری ہوتی ہوگی وہ نہیں آ پائے، تو اب وہ نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے مجھے. اب وہ ہو سکتا ہے مجھے اسکرین پر تو دیکھ رہے ہوں گے، ہاں یہ بھی ہے اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو اب بھی اسکرین پر بھی سب نہیں دیکھ رہے ہوں گے نا، جن کو دیکھنے میں دلچسپی نہیں ہے وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے. یہ بھی نصیب نصیب کی بات ہے، دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مشغول ہوں گے، تو مقدر اپنا اپنا. اللہ تعالی ہمارے نصیب اچھے کرے. یہ تو لوٹنے، خدا کی قسم لوٹنے کے لمحات ہیں، لوٹنے کے دن ہیں. رمضان المبارک کا آخری اشرا ہے، رحمت کی چماچم بارشیں ہو رہی ہیں، جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. وہ بار بار موقع نہیں ملے گا. آئندہ سال رمضان المبارک ہم نے پا بھی لیا جیتے جی، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارا دل کی کیفیت کیا ہوگی کیا پتا، ہمیں اعتکاف نصیب ہوگا نہیں ہوگا. دل تو ایک حدیث شریف میں اس کی مثال تو ایک پر سے دی گئی، دل پرندے کا وہ پر جو میدان میں پڑا اور ہوا اس کو الٹ پلٹ کر رہی ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ مطلب تھوڑی دیر میں دل پلٹ جاتا ہے. ہم بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یہ نیکی کریں لیکن پھر نہیں کر پاتے. اب مثال کے طور پر میری بات سن کر بہت سو نے یہ ذہن بنا ہوگا کہ یار چلو آج سحری میں اپنی ضرورت سے کچھ کم کھائیں گے. ابھی اچھا ابھی نیت کیوں آسان ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے کھایا پیٹ بھرا ہوا، جب ساری رات کی تھکن ہوگی تو سحری سامنے آئے گی، مزید یہ ذہن میں آئے گا کہ یار سارا دن اب کھا بھی نہیں سکیں گے اپنے، تو پھر کیا نیت اور کیسی نیت اور کیسی کھانے کی کمی. اور ایک نوالے پر ایک درجہ جنت میں بلند ہونے کی حدیث بھی پھر بھلا جائے گی، نفس سے بھلا دے گا وہ، یاد نہیں رہے گا انشاءاللہ. آئیے پیٹ بھرا ہوا ہے اور آپ کو یاد ہے، اللہ کرے خالی پیٹ میں بھی یاد رہے، اللہ کرے مجھے بھی یاد رہے آپ کے صدقے میں. تو نیکی کی جب نیت ہو نا، اس کو تو بزرگان دین فوراً کر ڈالتے تھے. فتح و رضویہ شریف میں بڑا پیارا واقعہ پڑھا میں نے، حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا امام باقر، یہ اہل بیت اطہار میں سے تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں اپنے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک بار بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، دروازہ بند کیا اور فوراً بھی دروازہ کھولا اور کسی کو آواز دے کر ہاتھ بڑھا کر اپنا کرتا دیا اور کہا کہ یہ فلاں کو دیا. پھر جب فراغت کے بعد باہر نکلے تو کسی نے عرض، خادم نے عرض کی کہ حضور آخر اتنی جلدی کیا دی کہ آپ نے بیت الخلاء میں سے ہاتھ لمبا کر کے کرتا دے دیا اور وہ بھجوا دیا، آپ باہر نکل کر اطمینان سے بھی تو دے سکتے تھے. تو فرمایا کہ جب میں بیت الخلاء میں داخل ہوا نا تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ یہ کرتا بہت اچھا ہے، میں کیوں نہ فلاں جو غریب آدمی ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو پیش کر دوں. تو میں نے سوچا کہ اگر میں نے سوچا کہ میں باہر نکل کر دے دوں، پھر میں نے سوچا کہ دل تو بدل جاتا ہے، قلب، اس کو قلب کہتے ہیں، اسی لیے قلب، دل کو قلب کہتے ہیں، قلب اسی کو کہتے ہیں جو بدلتا رہتا ہو، دل بدلتا رہتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ میں استنجا سے فارغ ہو کر نکلوں تو میرا دل بدل چکا ہو کہ نہیں نہیں اب نہیں دینا بہت اچھا ہے، اپنے اب میرے کو ضرورت ہے اس کی. تو میں میرا دل مطلب بدل جائے اس سے پہلے پہلے میں نے کہا نیکی میں دیر نہیں، میں نے فوراً دے دیا کہ اب دل بدلنا ہو تو بدلتا رہے، وہ تو رہے خدا میں اچھی نیت سے جا چکا، اس لیے وہ دل بدلتا ہے. ہم نیتیں اتنی کرتے ہیں لیکن اس پر استقامت نہیں ملتی، دوام حاصل نہیں ہوتا. بڑا مسواک کرنے کا آپ نے سوچا ہوگا، کم کھانے کا ذہن بنایا ہوگا، لیکن یقین مانے کہ ایسی سستی ہوتی ہے جب مسواک کو صحیح معنوں میں کرنے بیٹھے، سستی کھانے پر کم کھانے کے لیے بیٹھے ایسی سستی ہوتی ہے. سستی کیا مطلب چستی ہوتی ہے کھانے میں، ڈالے جا، جذبہ ایثار ختم، ہمدردی ختم دوسرے سے، مسلمان کی دل جوئی کا ثواب بھی یاد نہیں رہتا، اور بس یہ کہ کوئی نہ کھائے ماں بدولت کھائے گا، ساری دریا کا پانی میں پی جاؤں گا کوئی نہیں پیے گا، ساری دیکھ میں چٹ کر جاؤں گا کوئی نہیں کھائے گا، بوٹی بھی میں کھاؤں گا نلی بھی میں لوں گا، یہ آلو بھی میں نے نہیں چھوڑنا. اس وقت جذبہ یہ ہو جاتا ہے کھانا کھاتے وقت. اب اس میں جو اپنے نفس سے نفس کو مار کے بھگا دینا وہ مرد کا بچہ ہے، تو مرد کے بچے بن جاؤ انشاءاللہ. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، وہ منہ کی بدبو کی بات چلی تھی، تو اس میں الحمدللہ اس دوران ہمیں بہت سارے مدنی پھول حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی. تو ایک تو یہ کہ منہ میں بدبو ہو تو مسجد کا داخلہ حرام. اچھا تو گھر میں نماز پڑھنے میں تو عیسائی بہنیں بھی سن رہی ہوں گی نا مدنی چینل میں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہم خوش فہمی میں ہو کہ یہ تو عیسائی بھائیوں کے لیے نا، ہم تھوڑی مسجد میں جاتی ہیں، تو تو ہم تو پزے پراٹھے کھاتی رہیں، خوب کھجلے پھینی اور کباب سموسے انڈیلتی رہیں، پیٹ میں لڑکاتی رہیں، نہ تو یہ آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے، تو منہ میں خون نکلے گا تو وہ ناپاک اگر تھوکا آپ نے نکلا جان بوجھ کر تو مسئلہ، وضو کے لیے مسئلہ کہ آپ نے مطلب نے کھایا اور اتنا خون نکلا ہے، ویسے ہی انگلی لگ گئی، سیب کھایا، کوئی پھل چبایا، پتہ چلا خون نکل گیا اور اتنا نکلا کہ تھوک پر غالب آ گیا، تو وضو ہوگا تو بھی ٹوٹ جائے گا، تھوک بھی ناپاک۔ اب اگر ایسے تھوک والے منہ میں کہ ابھی منہ پاک نہیں ہوا اور پانی کا گلاس آپ نے منہ میں لگا کر پیا، تو یہ گلاس کا وہ حصہ ناپاک، پانی جو گلاس کے اندر ہے وہ ناپاک، کتنے مسائل ہیں۔ تو اس طرح بہن بھی اس میں بچ نہیں سکتی۔ مزید یہ کہ اس میں روزے کا مسئلہ، اب روزے میں غلبے کی پہچان یہ ہے کہ خون کا اثر حلق میں محسوس ہو، تو اگر یہ تھوک نکلا، تھوک خون نکلا منہ میں اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہو نکلا اس طرح، تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ یاد ہو، یہ بھی مسئلہ۔ تو اس طرح بہن کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے۔ مزید یہ کہ سب کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے، فتح رضویہ جلد 7 صفحہ 384 پر میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں مسجد جانا حرام ہے، جب تک منہ صاف نہ کر لے۔ پتہ چلا کہ نماز کے لیے بھی مسئلہ ہے، تو یہ اسلامی بہن کے لیے بھی ہوا مسئلہ، وہ نماز پڑھے گی تو نماز اسے کراہت آئی۔ مزید میرے آقا اعلی حضرت فرماتے، اور دوسرے نمازی کو ایذا پہنچنی حرام ہے، منہ میں بدبو ہوتی ہے دوسرے کو ایذا ہوتی ہے، بولتا نہیں کوئی، بولے گا تو سنے گا، پھر آج کل کا ماحول کیسا ہے، پھر یہ کہ آدمی مروت میں بھی نہیں بولتا، جھجھک ہوتی ہے اس کو۔ اچھا، اور اگر دوسرا نمازی نہ بھی ہو تو بھی بدبو سے ملائکہ کو ایذا پہنچتی ہے، فرشتوں کو ایذا پہنچتی ہے۔ پھر مزید میرے آقا اعلی حضرت صحیح مسلم شریف کی حدیث نقل کرتے ہیں، صحیح مسلم صفحہ 282 حدیث نمبر 564 فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی ان سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتح رضویہ جلد 8 صفحہ 72 میں فرماتے ہیں، جس کے بدن میں بدبو ہو کہ اس سے نمازیوں کو ایذا ہو، مثلا معاذ اللہ گندا دہن، یعنی جس کو منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہو، گندا بغل، یعنی جس کو بغل سے بدبو آنے کا مرض ہو، یا جس نے خارش وغیرہ کے باعث گندھک ملی، یا کوئی سا بدبودار مرہم یا لوشن لگایا ہو، اسے بھی مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ تو خارش کا ایک مرہم تو مشہور ہے، یہ اپنے سلفر بولتے ہیں گندھک کو، سلفر، سلفر اوئنٹمنٹ یہ بنایا جاتا ہے، جیسے کہ اب وہ کریم لے لی، جو شاید جیلی بولتے ہیں اس کو، یہ تیار ملتی ہے، اس میں تھوڑا سا گندھک کا پاؤڈر ڈال کر اس کو مکس کر لیا، خیر یہ بنا کر بھی دیتے ہیں میڈیکل سٹور والے پاس، تو یہ مرہم بہت اکثیر ہوتا ہے خارش کے لیے، لیکن اس سے یہ لگانے کے بعد مسجد میں نہیں جا سکیں گے کہ واقعی اس میں بدبو ہوتی ہے گندھک میں، گندھک تو اس کے گندھک گندھ تو یہ بدبودار ہوتا ہے، یہ گندھک جو ہے یہ پانی کی ٹینکیوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، اس کی ڈلیاں ڈالتے تو چونکہ پانی کی ٹنکی بہت بڑی ہوتی ہے تو اس میں چند ڈلیاں ڈالنی بھی چاہیے، اس سے جراثیم کش ہوتا ہی ہے، جراثیم مرتے پانی صاف ہوتا ہے، تو پانی میں اس کی بدبو نہیں آتی، وہ قلیل مقدار میں جیسے پانی میں وہ حل تو ہوگا، پانی میں حل ہوتا ہوگا لیکن اس کی بدبو نہیں آتی، تو بدبو نہیں آتی اس لیے کوئی حرج نہیں کہ ناپاک نہیں ہے، گندک گندک ہے پاک، لیکن مسجد میں بدبو کی وجہ سے منع کیا گیا، تو بغل سے بھی بدبو آتی ہے، شاید بدن میں سب سے زیادہ بدبودار حصہ بغل ہے، یہاں تک کہ غالباً امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تو یہ مسئلہ ہے کہ وضو کرنے، وضو ہے جس کا اور بغل میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ میں بدبو آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو یہ شافعیوں کے نزدیک مسئلہ ہے، غالباً ہمارے نزدیک نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں، لیکن اگر وضو دوبارہ کر لے تو کراہیت بھی نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے، تو اب مستحب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر عمل کرنا مستحب رہے گا، تو اگر نا ہم حنفیوں کے لیے یہ مسئلہ ہوا کہ اگر بغل میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ میں بدبو آ گئی تو مستحب یعنی افضل یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر لے، بغل میں اتنی خوفناک بدبو ہوتی ہے، تو اگر کسی کے بغل میں ایسی اس قدر بدبو ہے کہ دوسروں کو یعنی آتی ہے تو اب اس کے لیے بھی داخلہ مسجد میں حرام، اور اگر کسی کو نہیں آتی بدبو تو اس طرح کی معمولی سی بدبو تو سب کے بدن میں ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ، تو چونکہ کپڑے سے ڈھکی بھی ہوتی ہے تو اس لیے وہ لوگوں کو آتی نہیں ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، ہاں نجاست کو تو چھپا کر بھی نہیں لا سکتے ہیں، جیسے کہ بچہ ہے اس کو پیمپر بولتے ہیں غالباً، پیمپر چھوٹے بچے ہوتے ہیں چند مہینوں کے یا سال دو سال کے، اس کو پیمپر باندھ دیتے ہیں اور مسجد میں بھی پیمپر باندھ کر لے آتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پیمپر بندھا ہوا ہے تو کیا حرج ہے، تو پیمپر میں بھی اگر بچے نے پیشاب کر دیا یا بہرحال فضلہ کر دیا تو یہ بھی لانے والا اس میں گناہگار ہے، تو ایسے بچے کو مسجد میں لانا حرام ہے جس میں ظن غالب ہو کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا، چاہے پیمپر ہی میں کرے، اس کی مسجد میں لانے کی ایسے بچوں کو اجازت نہیں ہے، مگر آج کل لاتے ہیں لوگ دم کروانے کے حساب سے بھی لے آتے ہیں، لیکن دم بھی کروانا ہے باہر یا امام صاحب کے حجرے میں جا کر کروا دے، جبکہ مسجد سے گزرنا نہیں پڑتا، مسجد الحرام میں بھی لے جاتے ہیں، اس کو طواف بھی کرواتے ہیں، طواف میں وہ جھولیوں میں وہاں دیکھا ہے بعض کو بچے کو ڈال دیتے ہیں چھوٹے سے، تو مسجد الحرام کا تقدس تو ظاہر عام مسجدوں سے زیادہ ہونا چاہیے، تو ایسا بچہ لے جانے میں احتیاط ضروری ہے، اور واقعی وہاں مسجدوں میں مسجد کریمین میں بچے اتنا پھدکتے ہوتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر دوڑتے ہیں شور کرتے ہیں، تو ان مسجدوں کا ادب تو عام مسجدوں کے مقابلے میں ہر دل جانتا ہے کہ زیادہ ہونا چاہیے، مسجد نبوی شریف کا ادب جو ہے عام مسجدوں کے مقابلے میں، ظاہر ہے کہ سرکار کی وہ مسجد ہے، سرکار کی بنائی ہوئی مسجد ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں جلوہ فرمائے، مزار پرانوار میں عین حیات ظاہری کے ساتھ تشریف فرمائے، ہم نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا وہ تو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے جذبے پر قربان ہو جاؤں، آپ کتنے عاشق رسول ہیں، میں نے سرکار کا نام لیا اور آپ کے نعرے شروع ہوئے، اور یہ الحمدللہ ہمارا حصہ ہے، اہل سنت کا حصہ ہے، عشق رسول یہ ہماری پہچان ہے، اور دعوت اسلامی تو ہے ہی عاشقان رسول کی، تو الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ ہم اگر آقا کی بارگاہ میں وہاں حاضر ہوتے بھی ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے تو کیا ہوا، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کسی نے کتنی پیاری بات کہی، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یا رسول اللہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد میں بدبودار منہ لے کر جانا منع ہے، جس طرح اسی طرح اس کی اور بھی کچھ احتیاطیں ہیں۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان، مرآت جلد 6 صفحہ 26 پر فرماتے ہیں، مسلمانوں کے مجمعوں، درس قرآن کی مجلسوں، علماء دین و اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں بدبودار منہ لے کر نہ جاؤ۔ جب تک منہ میں بدبو رہے گھر میں ہی رہو، مسلمانوں کے جلسوں مجمعوں میں نہ جاؤ۔ حقہ پینے والے، تمباکو والا پان کھا کر کلی نہ کرنے والوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس سے گندا دہانی کی بیماری ہو اسے مسجدوں کی حاضری معاف ہے۔ جو مریض ہے گندا دہانی کا عارضہ جس کو لگ گیا، وہ نہ کہ جان بوجھ کر منہ بدبودار کرنا، کہ اس کو بھی مسجد میں جانے کی اجازت تو نہیں ایک جان بوجھ کر کیا، لیکن جان بوجھ کر اس لیے منہ میں منہ گندا کیا کہ مسجد کی حاضری سے معاف ہو جائے گی، تو یہ گناہگار ہوگا۔ تو نماز کے اوقات میں تو کھانے کی اجازت نہیں، کچی پیاز کچا لہسن کھانا جائز ہے، یہ بتا دوں ہاں، کچی مولی کچا لہسن کچی پیاز کچے لہسن والا اچار وغیرہ یہ سب کھانے کی شرن جواز ہے، کھائے گا تو گناہگار نہیں ہے، لیکن مسجد میں نہیں جا سکے گا جب تک منہ میں بدبو ہے۔ منہ صاف کر لیا تو اب مسجد میں جانے میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے مجمعوں میں، اجتماعات میں، چلو چوک اجتماع ہو رہا ہے یا کوئی جلسہ ہو رہا ہے، اس میں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی نا بدبو سے، تو اس لیے منہ صاف کر کے، یا نعت اجتماع ذکر و نعت میں بھی منہ صاف کر کے جائیں، یہاں تک کہ یہ کچی پیاز کچا لہسن وغیرہ اگر کسی چیز میں پڑا ہے تو ویسے کھانے کے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے نا، اب ایسی کچی چیز، ایسی بدبودار چیز کھانے سے بسم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، منع ہے، ناجائز نہیں ہے لیکن منع ہے۔ حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی نے منع فرمایا رد المحتار میں کہ اس موقع پر بسم اللہ نہ پڑھے، اللہ کا نام نہ لے۔ تو ہم لوگ تو یا واجدو پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں تو دیوان اعلان کرتے ہیں کہ ہر لقمے، ہر ایک دو ایک لقمے پر یا واجدو پڑھنے سے پیٹ میں نور پیدا ہوتا ہے، تو کوئی پھر عاشق رسول بول پڑتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے سے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو عاشقان رسول کی محفلیں ہیں، الحمدللہ کرم ہے، تو پھر یہ یا واجدو بھی نہیں پڑھ سکیں گے، الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکیں۔ میری حالانکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کھانے کے لقمے پر ایک کھانا کا جیسے لقمہ کھایا تو اللہ کی حمد کر دی جائے الحمدللہ، پھر یا واجدو کہہ لیا جائے، پھر نیا لقمہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے۔ اس کی عام طور پہ ایک کوشش ہوتی ہے، تو یاد رہتا ہے، کبھی نہیں بھی رہتا۔ خیر تو یہ پھر اگر کچی پیاز اور کچا لہسن اگر کھا لیا تو پھر کبھی آ جاتا ہے کھانے میں تو پھر پھنس جاتے ہیں، اب کیا کریں، ذکر اللہ کے بغیر یہ کھانا نہیں مزہ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے ہر کام میں ذکر اللہ تو شامل ہو، اللہ کا ذکر شامل ہو، اس کے پیارے حبیب کا تذکرہ ہو، درود پاک ہو، کلمہ طیبہ ہو۔ تو میں پان کھانے کا اس لیے بھی مخالف ہوں، پان گٹکا، کہ یہ ایسی چیزیں ہمارے گلے پڑ گئی ہیں کہ جب تک یہ گٹکا منہ میں، نہ آدمی ذکر اللہ کر سکے نہ درود پاک پڑھ سکے۔ اگرچہ کھانا جائز صحیح، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ زبان تو نہیں چلے گا، کسی صحیح مقصد کے لیے کھایا تو اور بات ہے، لیکن یہ ذکر اللہ کے لیے رکاوٹ بن جاتا۔ کوئی اگر ذکر قلب کا عادی ہے، دل کا ذکر وہ کر سکتا تو چلو اس کا منہ چل رہا ہے تب بھی اس کا دل وہ ذکر کر رہا ہے, لیکن ہم لوگ وہ لوگ تھوڑی ہیں. دیکھو دل جاری کرنے والے آج کل جو ٹولے ہیں نا, یہ اور چیز ہے, اور ذکر اللہ دل کا ہونا اور چیز ہے. یہ آج کل جو سلسلہ چلا ہے نا, یہ تو اپنی سمجھ میں آتا نہیں کہ گوشت جو ہلتا ہے وہ دل ذکر کر رہا ہے اور گوشت ہل رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ نہ صحابہ کرام سے کہیں پڑھا, حدیثوں میں کہیں نہیں پڑھا, اولیاء کرام سے بھی کہیں مطلب منقول سنا نہیں, پڑھا نہیں کہیں کہ گوشت پاکا میں دل اس طرح اچھل رہا تھا اور لوگ دیکھ رہے تھے. یہ اور چیز ہے, واللہ عالم یہ جو بھی ہو اپنی لائن نہیں ہے, اپنی لائن تو رواں رواں جاری کرنے والی ہے. تو اپنا تو یہ کہ رواں رواں اللہ کی یاد میں مست ہو جائے. کاش. تو یہ کچی پیاز وغیرہ کھائیں گے تو منہ سے ذکر اللہ نہیں کر سکیں گے, یہ بھی ایک نقصان ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے. پڑھا تو گناہگار نہیں ہوگا, یہ بھی بتا دوں, لیکن بہتر یہ کہ اب نہ پڑھے بدبودار منہ سے. اچھا, اب بعض اس طرح بھائیوں کو یہ ہوتا ہوگا کہ یار اپنے منہ میں تو بدبو نہیں ہے, میں تو ڈٹ کے کھاتا ہوں, میرے منہ میں تو بدبو نہیں ہے, میں نے تو کچی پیاز کھا کر بھی نوٹ کیا کہ اپنے کو منہ میں بدبو نہیں ہے. تو پھر آپ نزلے کا علاج کروا لو, شاید ناک بند ہوگی آپ کی, ہو سکے ناک کی ہڈی بڑھ گئی اور راستہ ہی بند کر دیا ہو. تو بولے بھالے اس طرح بھائیو, آپ کو بدبو نہ آنا یہ اس بات کی یقینی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے منہ میں بدبو نہیں ہے. اس کو آپ بدبو کو منہ میں ہے یا نہیں, اس کو آپ خود امتحان لیں, چاہیں تو ہاتھوں ہاتھ لیں. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, بہت آسان طریقہ. یہ مدنی چینل پر جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے تو وہ بھی بھلے ابھی اپنا امتحان کر لیں کہ منہ میں کہیں بدبو تو نہیں ہے, اور اگر بدبو آتی ہو آپ کے منہ میں تو کسی کو بتانا مت, یہ ایک عیب ہے نا. جس طرح میں نے منہ پر ہاتھ رکھا نا, آپ سب رکھ لیں, یا پہلے سے گہرا سانس لے لیں, پہلے سے گہرا سانس لے لیجیے. اب یہ منہ پر ہاتھ رکھ کر آپ کو سانس منہ سے نکالنا ہے, بھلے ناک سے بھی تھوڑی ہوا نکلے گی زیادہ تر, جیسے میں پہلے پریکٹیکل کر کے بتا دوں آپ کو. تو اس طرح لے کر فوراً نکالنا ہے آپ کو. تو آپ اب منہ پر ہاتھ پہلے سانس لے لیجیے, سانس لے کر اپنے منہ پر اس طرح ہاتھ رکھ لیجیے کہ یہ تھوڑا خلا رہے ہیں, جیسے دعا میں ہاتھ باندھتے ہیں نا تو منہ پہ رکھ لیتے ہیں بعض اوقات, تو اس طرح منہ پر رکھ لیجیے. اب وہ گلے سے ہلک سے سانس نکال لو, نکالیے اسپیڈ سے نکالیے سانس. یہ آپ کے ناک میں بھی اس کو سونگیں گے تو تھوڑی سی ناک میں ہوا جائے گی آپ کو. اب میرے خیال سبھی کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ منہ میں بدبو ہے یا نہیں ہے. نہیں, اگر سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ بتاؤں آپ کو. سمجھ آ گئی؟ کس کس کو آ گئی؟ الحمدللہ. تو اب جس کے منہ میں بدبو ہے وہ اب اپنا فیصلہ کر لے, مجھے نہ بتائے, کیونکہ یہ پریشانی ہوگی آپ کو, اس میں آپ کو بھی, اور ظاہر ہے کہ اپنا یہ عیب نہ کھولا جائے کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو بدبو آ رہی ہو اس وقت. وہ فرشتے بہرحال مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں, ایسے مجامع میں اس طرح کے اجتماعات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, الحمدللہ رحمتیں لے کر وہ تشریف لاتے ہیں, ہماری ہم پر کرم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے, ہمارے گواہ بنتے ہیں. پھر یہ کہ کرامن کاتبین ہمارے پاس ہوتے ہیں, محافظین فرشتے پاس ہوتے ہیں. بہرحال یہ کہ مسجد میں جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں تو حدیث ہیں کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے منہ میں بدبو ہو تو, یا کسی طرح کی بدبو مسجد میں لائی جائے تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو. تو آپ اس طرح روزانہ چیک کر رہے, خصوصاً جب ہم نیند سے اٹھیں گے نا تب بھی چیک کر رہا, تب تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کا منہ بدبودار ہوگا, بہت زیادہ قوی امکان ہے. تو جب آپ کلی وغیرہ کر لیں گے نا, منہ صاف کر لیں گے, تو انشاءاللہ وہ عارضی بدبو جو منہ میں ہو جاتی ہے سونے سے, وہ صاف نکل جاتی ہے. پھر آپ بے شک آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، بدبودار منہ سے نہ پڑھیں۔ اللہ کا پاک نام، ہم ویسے منہ گناہوں سے گندا ہوا پڑا ہے تو کم از کم ظاہری بدبودار تو منہ نہ ہو، کلی کر لیں، مسواک کر لیں تو انشاءاللہ منہ آپ کا نیند سے اٹھنے کے بعد صاف ہو جائے گا، بدبو نہیں رہے گی۔ اب منہ کی بدبو کا اور بھی علاج، اب جیسے کسی چیز کے کھانے کے سبب منہ میں بدبو ہو گئی، کچی پیاز کھائی، کچا لہسن کھا ڈالا، رائتا پیا، اب رائتے میں پتہ نہیں ہوتا کہ لہسن پیس کے ڈالا ہوا ہے، پینے سے جس کو جو حساس ہوگا نا اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کچا لہسن ہے، ہر ایک کو نہیں سجکا نہیں پڑتا جو کھانے سے مطلب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے گھروں میں اللہ کرے کہ پابندیاں لگ جائیں نا، کاش۔ اب پھر بھی شادیوں کی دعوتوں میں جائیں گے تو وہ بڑی بڑی پیاز کی قطرنیں وہ کچی عمر میں آتی ہیں، وہاں یہ کمبخت نفس جو ہے نا یہ حساب مطلب حافظہ کمزور کر دیتا ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، ساری نیتیں بھلا دیتا ہے، سارے وعدے مطلب یعنی کہ وہ ذہن سے نکال دیتا ہے، اور چونکہ کھانے کی آئٹمیں وہ ہوتی ہیں شادی میں جو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں، تو پھر جو بندہ اس پہ ٹوٹتا ہے اور بغیر چبائے جو نگلتا ہے نا، اس کو کئی کو تجربہ ہوگا کہ جس دن دعوت کا کھانا کھایا ہے نا، ولیمے کا اور یہ جو آج کل مروجہ دعوتیں حال میں ہوتی ہیں نا، مالداروں کے یہاں ہوتی ہیں، خاص کر غریبوں کے یہاں بھی، آج کل غریب تو رہا کون ہے، قرضے لے کر بھی کرتے ہیں، پھر بھلے روتے رہتے ہیں، وہ بھیک مانگتے ہیں بعدوں کہ قرضہ ہو گیا، سود چڑھ گیا، بیٹی کی شادی کی تھی، اب یہ مجبوریاں یہ لوگ بتاتے ہیں اس طرح کی، لیکن ان مجبوریوں سے سود لینا جائز نہیں ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کہ آئٹمیں شادیوں میں، اگر زیادہ مالدار ہے تو زیادہ آئٹمیں ہوتی ہیں، کم مالدار ہے تو کم آئٹمیں ہوتی ہیں کھانے کی ڈشیں، تو اس میں یہ ثقیل غذائیں، وزندار غذائیں تو بہت ہوتی ہیں۔ تو آپ میں سے ہو سکتا تجربہ ہو کہ گھر میں جتنا کھاتے ہیں اس سے زیادہ اس ولیمے میں کھاتے ہیں، چبانے کی نوبت کم آتی ہے، اگر اپنے چبانے بیٹھیں گے نا یہ سارے کھا کے فارغ ہو جائیں گے، اپنے کیا چباتے رہیں گے، یہ شرم آئے گی رہ جائیں گے اپنے، تو اس لیے وہ دے نگل، اور پھر پیٹ بولتا ہوگا کہ اب بیٹے کہاں جائے گا بچ کر، سینے میں جلن مچتی ہوگی، سینے میں جلن بھی زیادہ کھانے سے، وہ اس کو تیزابیت بولتے، تو یہ عموماً زیادہ کھانے سے تیزابیت ہوتی ہے، جس کے سینے میں جلن ہوتی ہے اور جو دوائی کھاتا نے سینے کی جلن کی، میرا نسخہ آج تو قبول کر لے، زیادہ نہیں 12 دن کے لیے کم کھانے کی ترکیب بنا لے، وزندار غذاؤں سے اپنے آپ کو بچا لے، پھر انشاءاللہ دعائیں دے گا کہ میری دواؤں کا خرچہ ختم ہو گیا، مگر یہ علاج جاری رکھنا پڑے گا زندگی بھر، تو بہت ساری بیماریاں چلی جائیں گی، یہ موٹاپا بھی چلا جائے گا، پیٹ اگر یہ پھول کر کپا ہو گیا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ لیول آ جائے گا، لیول پہ ہو جائے گا، خامہ کا دل کو منع ہی نہیں کہ میں تو بیٹھا رہتا ہوں سیٹ پر تو اس لیے میرا پیٹ نکل آیا، اپنی غذاؤں پہ غور کر لو یار، یہ اپنے آپ کو دھوکہ کب تک دو گے، اور میرا تو ویسے ہوا بھر گئی ہے بدن میں، میں تو کہاں کھاتا ہوں، یہ بھی بولتے ہیں کسی کو سمجھا نا، میں کہاں کھاتا ہوں، میں زیادہ نہیں کھاتا کباب سموسے، جو نہ پھر اس کو سوچا سوالات کریں گے نا تو کہیں تو پکڑا جاتا، ہاں ایک ٹھنڈی بوتل تو ہو جاتی ہے، تو ٹھنڈی بوتل تو شوگر بم ہے، کبھی کبھی آئس کریم بھی ہو جاتی ہے ساتھ میں، یہ تو خطرناک چیزیں، بہت چینی ہوتی ہے، چینی تو موٹاپا لاتی ہے، خصوصاً سفید چینی تو بہت خطرناک ہے، میٹھا زہر ہے، اور ہر چیز میں سفید چینی تو ہوتی ہے، پہلے شہد اور کھجور سے میٹھا کیا جاتا تھا غذا کو، اب غریب آدمی شہد کو تو دیکھ بھی نہیں سکتا، اور شہد اور کھجور کا اگر اب میٹھی ڈش بنائیں گے تو وہ کھانے میں بھی وہ لطف نہیں رہے گا، کیونکہ وہ سفید چینی کے ہم لوگ عادی ہو گئے، جو کہ بہت خطرناک ہے، کیمیکل وغیرہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا الہ بلا ڈالی جاتی ہوگی، تو نقصان اس کا کافی ہے سفید چینی کا، لیکن اب اس سے بچ نہیں سکتے ہم، تو شوگر کی بیماری بھی تو بہت سو نے گلے میں لگائی رکھی نا، گلے سے کتنوں کو شوگر کی بیماری ہے، گھر گھر میں شوگر کی، آپ میں تو بہت بیٹھے ہوئے، اس کو یہ شکایت ہوگی میری امی کو شوگر ہو گیا ہے، تو میرے ابو کو شوگر ہو گیا ہے، تو میرے بڑے بھائی کو شوگر ہو گیا، تو کوئی ہوگا کہ یار مجھے بھی شوگر ہو گیا ہے، تب غور کر لے چائے کتنی پیتا تھا، دو چمچ چینی کی ڈالے بغیر تو چائے اترتی نہیں تھی نا، ٹھیک ہے اب زندہ باد، اب شوگر خود ہی پالی ہے تو سنبھالنی بھی پڑے گی، ٹھنڈی بوتلوں کے بغیر گزارا تھا نہیں، گرمیوں میں دو بوتلیں اکٹھی پینی پڑتی تھی، پیاس نہیں جاتی تھی، تو تیری ہی پیاس نہیں جاتی تھی، سب کی پیاس چلی جاتی تھی، پیسے زیادہ تھے تو پیاس نہیں جاتی تھی، تو دو بوتلیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی بوتلیں آتی نا، مانے نہیں مانے، بعض ایسے مطلب یعنی کہ بیچارے ہوتے کہ بڑا بڑا بوتل انڈیل دیتے، دیکھا کبھی ایسا آدمی آپ نہیں دیکھا، دیکھا ہے نا، بڑی بڑی بوتلیں انڈیل لیتے ہیں، یہ ٹھنڈی بوتلیں، پیسہ ہوتا تھا، پھر جو یہ بیچارے ایسے پھنستے ہیں، سوئی کے نکوے میں پھنستے ہیں، نکل نہیں پاتے بیچارے، ایسا شوگر، پھر زور، ایسا زور مارتا شوگر کہ پچھاڑ دیتا ہے، تو اس لیے اگر اعتدال کرو گے تو انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی، اور صحت اچھی رکھنے کے لیے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کی جائے، میری صحت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ میں عبادت کروں گا تو اس کا ثواب ملے گا، تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سنا بھائی، منہ میں بدبو ہو تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ ہرا دھنیا چبا کر کھائیے، کون سی بدبو، جب کہ پیاز یا لہسن کھا لیا ہے، کچی ایسی کی چیز عارضی طور پر جو منہ بدبودار ہو گیا ہے، وہ نہیں جس کے پیٹ سے گندا دہنی کا عارضہ ہے، یہ اس کا علاج نہیں بتا رہا میں، تو بہرحال یہ کہ کچی پیاز وغیرہ کھا لی، کچی عمر کھا لیا تو ہرا دھنیا چبا کر کھائیے، اور ہرا دھنیا یا گلاب کے تازہ یا سوکھے ہوئے پھولوں سے دانت مانجھیے، انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا، بدبو میں کمی آئے گی انشاءاللہ، ہرا دھنیا زیادہ کھا لیں گے تو شاید بدبو کو وہ پیٹ میں لیتا جائے گا، لیکن ہرے دھنیا دھنیا کی ایک بات ہے کہ ہرا دھنیا جو کچا ہم لوگ ڈالتے ہیں نا، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، کا سائڈ افیکٹ یہ ہے، تو ہرا دھنیا کچا ہم سبھی ہی کھاتے ہیں عام طور پہ، چیزوں میں کھانے پہ خاص کر ڈالا جاتا ہے، خوشبو دیتا ہے، پکانے میں نہیں ڈالتے یہ اوپر چھڑکتے ہیں یہ بھی خوشبو دیتا ہے، اور اس میں بھی ہرے دھنیا میں بھی اقسام ہوتی ہیں، تو جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے نا وہ بڑا بڑا خوبصورت دھنیا نہیں لے گا، وہ چھوٹی سائز کا دھنیا آتا ہے، خوبصورت نہیں ہوتا، تو وہ اس پر ہاتھ رکھے گا، تو وہ جو خوبصورت نہیں ہے چھوٹا سا دھنیا ہے اس میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے، بڑا دھنیا خالی خوبصورتی کا ہوتا ہے، اس میں اتنی خوشبو نہیں ہوتی، چلیے ایک یہ بھی آپ کو گر مل گیا، میری بات کی کوئی تائید کرے گا آپ میں سے کہ چھوٹے دھنیا میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے، اچھا اتنے ساروں کا تجربہ ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول